اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجل فرج۔ میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مؤمنات، تمام سامعین محترم کی خدمت میں ولادت باسعادت مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب اور اپنی جانب سے اس عید کی تبریک اور تہنیت، اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ علماء اور افاضل یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے چند ایک گزارشات تعمیل حکم کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ موضوعات آج کی گفتگو کے اعتبار سے اور جو وقت مہیا ہے اس کے اعتبار سے، کوزے کو سمندر میں بند کرنا۔ خود شخصیت حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام ایک بحر بے کراں ہے فضائل کا۔ حضرت اپنے زمانے میں موجود اپنے بعض نزدیکی اصحاب، جب وہ حضرت کے بعض فضائل کو بیان کر رہے تھے، ان سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے میں اس سے بہت بڑا ہوں، اور جو کچھ تم میرے بارے میں بیان کر رہے ہو، جیسا کچھ بھی، وہ میری حدود سے بہت چھوٹا ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت دشمنوں نے بھی جس کی تعریف کی، بدترین دشمن حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کے فضائل اور کمالات کے سامنے بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو جس کے فضائل اور کمالات اس کے دشمنوں کو جھکا دیں، جس کا کمال یہ ہے کہ حتیٰ اس کے فضائل اور کمالات اس کے دشمنوں کی زبان سے جاری ہو جائیں، تاریخ میں شاید حضرت امیر جیسا امیر شخص کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس شخصیت سے متعلق گفتگو کے لیے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو، اور اس وقت میں مدعو کیا جائے جب سامعین اور تبرک کے درمیان اور نظر و نیاز کے درمیان فاصلہ بھی کم رہ گیا ہو، تو مسائل زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں کوشش یہی کروں گا کہ میں آپ کے اور نظر کے درمیان میں فاصلے کو زیادہ نہ کروں۔ ساتھ ہی ساتھ شہداء میں سے ایک ایسی شخصیت کہ جو کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہمیں شہداء سے ان کی حیات میں جب یاد منائی جاتی ہے، تو حتیٰ شہداء کی یاد میں بھی جو اصل ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ شہید کی حیات کا وہ کون سا رخ تھا جو اسے شہادت کی قابلیت عطا کر رہا تھا۔ کیوں یہ شہادت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، کیوں ہم شہید نہیں ہو رہے، ہمارے لیے شہادت کو کیوں مقرر نہیں کیا جا رہا؟ جب تک ہم شہداء کی حیات کو نزدیک سے نہیں سمجھیں گے، اور جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا اسی کام کو اسی انداز سے آگے جاری نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمارے اندر شہادت کی قابلیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا شہید کا عمل، شہید کی حیات، جو رہبر معظم نے فرمایا کہ شہداء کی یاد خود شہادت سے کم تر نہیں ہے، اس کا ایک معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم شہید کی حیات سے وہ درس حاصل کر لیں جو شہید کے اندر شہادت کی قابلیت پیدا کرتا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی میں عملی شکل اختیار کروا دیں، اس سے اپنے آپ کو عمل کے مرحلے میں وہاں تک لے آئیں، تو ہم خود بھی شہادت کی منزل کو درک کرنے کی قابلیت پیدا کر سکتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے شہادہ کی وہ شہادت تذکرہ کہ جو ہمارے اندر شہادت کی قابلیت پیدا کرنے کا باعث بنے، خود کسی طرح سے شہادت سے کم تر نہیں ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ایسی شخصیت کے حضرت کو جس وقت پروردگار نے یہ ارادہ کیا کہ آپ زمین پر اپنی پیدائش، اپنی ولادت کے ذریعے سے آئمہ اطہار کی نورانیت کے سلسلے کو جاری کریں، پیغمبر کے بھائی، پیغمبر کے وصی بن کر دنیا میں ظہور پیدا کریں، تو پروردگار نے زمین پر جس مکان کو حضرت کے لیے انتخاب کیا وہ ہے کہ جس کو اس نے اپنے گھر ہونے کی اپنی جانب نسبت دی، بیت اللہ العظم، بیت اللہ الشریف۔ یہ افتخار حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا اختصاصی افتخار ہے کہ جو حضرت کے علاوہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ میں علماء اہل سنت میں سے دو یا تین نام صرف لوں گا، حافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، جو کہ حاکم نیشاپوری کے نام سے مشہور ہیں اپنی مستدرک کے صحیحین میں، شاہ ولی اللہ احمد دہلوی، انہوں نے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء میں، شہاب الدین ابو ثنا مشہور بے سید محمود آلوسی، اور بہت سارے دیگر علماء نے اہل سنت کے اوائل سے لے کر آخر تک حضرت کی ولادت کے حوالے سے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور جو علماء احادیث ہیں انہوں نے حضرت کی ولادت کے حوالے سے اس خبر کو تواترات میں شامل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت خانہ کعبہ کے جوف اور خانہ کعبہ کے درمیان میں واقع ہو۔ یہ جو حضرت کا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر وہ فضائل کے آج تک دنیا جن کا انکار نہ کر سکی، کچھ ایسے کمالات ہیں کہ جن کا تعلق پروردگار کی جانب پلٹتا ہے کہ اس نے اہتمام کیا کہ حضرت کو یہ تمام کے تمام کمالات اور یہ تمام فضائل عطا کیے جائیں۔ کچھ لیکن چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ظہور حضرت کے وجود اطہر سے ہوا، کہ جن میں اہم ترین جو فضیلت حضرت کے وجود اطہر سے زمانے میں ظاہر ہوئی وہ علم الہی کا وہ ظہور ہے کہ جس کی چمک 1400 سال سے صرف بڑھ رہی ہے۔ جتنا انسان علمی دنیا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا اسے یہ سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر علمی دنیا میں کوئی اثاثہ ہے تو وہ اہل بیت اطہار، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور بالخصوص حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود بابرکت سے ظاہر ہوا۔ میں تفصیلات میں بالکل جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آج سے کچھ سالوں پہلے تک جب آسمان کے راستوں کی بات ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ ہمیں اس جملے کی متعلق بڑی تعجب انگیز نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور شیعوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ تم جو حضرت امیر سے متعلق آسمان کے راستوں کی بات کر رہے ہو، آسمان کس نے دیکھا، اس کے راستوں کی کیا بات، یا اگر توجہ کی جاتی تھی تو بڑی ایک عجیب و غریب اور مبہم سی توجہ ہوتی تھی آسمان کے راستوں سے متعلق. لیکن آج جب اسٹرانومی کے علم نے ترقی کرنا شروع کی ہے اور انسان ان مراحل میں وارد ہونا شروع ہوا ہے تو وہاں اب خود انسان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کائنات کو ایکسس کرنے کے لیے یقیناً کچھ ایسے راستے موجود ہوں گے کہ اگر انسان کو ان کا ادراک ہو جائے تو وہ کائنات کو مسخر کرنے کے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے. اب جب انسانی شعور اس مرحلے میں داخل ہوا اور صاحب نہج البلاغہ کے یہ الفاظ اس کے سامنے آئے تو اب وہ تعجب کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے آسمان اور آسمان کے رستوں کا تذکرہ کرنے والی یہ شخصیت کون تھی. لہذا حضرت کے فضائل کے حوالے سے گفتگو میں اس سے زیادہ اس کو طول نہیں دوں گا, لیکن جو بات آغا صاحب نے ایک واقعے کے ضمن میں کی وہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اتنے کمالات, اتنے فضائل رکھنے والی حضرت کی شخصیت, اس شخصیت کا عملی اعتبار سے ہماری زندگیوں میں اثر اور ظہور کہاں ہے؟ مولا کائنات بہترین امام ہیں, کیا ہم مولا کائنات کی بہترین امت ہیں؟ یہ تمام باتیں, نعرے لگانا, فضائل کے اوپر سرور کی کیفیت کا اظہار کرنا, یہ یقیناً محترم ہے, یہ یقیناً محبت اور مودت کے مراحل کے اندر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے, لیکن اس مقام پر آ کر ٹھہر جانا, اس سے آگے نہ بڑھنا, حضرت کے فضائل کو سن کر خوشی کا اظہار کرنا لیکن حضرت کی کسی ایک حدیث کا بھی نہ یاد ہونا اور نہ اس کا اپنی زندگی میں کوئی عملی پہلو نظر آنا, کیا خود ہم سب کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ انسان کا نا ایک فطری مسئلہ ہے. میں بہت چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ اپنے گھر میں بہت سارا سامان رکھا ہوگا, آپ کے کچھ چیزیں آپ کے گھر سے غائب بھی ہو جائیں نا تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا, لیکن کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا استعمال آپ کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں, وہ جل جائے, چوری ہو جائے, ٹوٹ جائے, تو آپ کو اس کے جلنے کا, اس کے خراب ہو جانے کا, اس کے ٹوٹ جانے یا چوری ہو جانے کا بڑی شدت کے ساتھ افسوس ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کا نعم البدل نہ مل سکے یا ویسی ہی چیز دوبارہ نہ مل سکے تو بعض اوقات انسان کو ساری زندگی افسوس ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اس چیز کو یاد کر کے کہتا ہے میری فلاں چیز بڑی زبردست تھی, کسی کمبخت نے چوری کر لی. ساری زندگی اس کو کوستے رہیں گے, اس شے کو یاد کرتے رہیں گے. یہ انسانی فطرت ہے عزیزان من. بازار میں اگر آپ اتریں گے نا, کبھی آپ انٹرنیٹ پر بیٹھیں گے, چیزوں کو تھوڑا سا سرچ کریں گے تو بہت ساری چیزوں کے فضائل آپ کو نظر آئیں گے. یہ چیز ایسی ہے, اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, یہ چیز ایسی ہے, اس کے اندر یہ صفات ہیں. ان تمام چیزوں کے درمیان آپ کی محبت اس شے سے زیادہ ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے کام آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر مولا کائنات کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی, شیعہ منابع کے علاوہ اہل سنت کے منابع نے بھی اس کو ذکر کیا, جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے اس کو نقل کیا گیا, زوجہ پیغمبر ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خود پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر جمع نہ ہو جائیں, پہنچ نہ جائیں. پس قرآن نے اور مولا کائنات کے درمیان جدائی پیدا نہیں ہونے. سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ ہم نے خود قرآن سے کیا, جب ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, تو یہی سوچ کر کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم اپنے مولا کے نزدیک جا رہے ہیں, ہم جب قرآن سے انس پیدا کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنے ہی مولا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے انس پیدا کر رہے ہیں. کیا ہم نے اپنی زندگی میں اسی بہانے سے کبھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے چاہا کہ قرآن میری زندگی میں کسی ایسی چیز کی طرح سے قابل استعمال ہو کہ اگر قرآن میری زندگی میں مس ہو جائے تو مجھے تکلیف ہو؟ ہم سے اگر پوچھا جائے, بچوں سے کہا جائے کہ جاؤ بیٹے اپنے گھر میں سے وہ کتاب اٹھا کر لے کر آؤ جو بالکل نہیں کھولی جاتی, تو ہمارے گھر کے بچے قرآن اٹھا کر لے آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن, اور البتہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں, آج ہلال, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی ایک نظم کسی نے بھیجی تھی, وہ نظم پڑھنے کے بعد ایک بہرحال ایک سچائی ہے جب ہم سب کو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. میں یہ نظم پڑھوں گا, یہ ہم سب کے لیے سوال ہے. ڈاکٹر ہلال نقوی فرماتے ہیں کہ تم کو 13 رجب مبارک ہو, ہر طرف ہے رجب میں جشن پہ جشن, آج 13 رجب کا دن آیا. دیکھ خوشیوں کے کتنے ریلے ہیں, ہر طرف رونقیں ہیں میلے ہیں, آج گھر گھر میں ہے سب کو اس پر ناز, کوئی دیکھے ہجوم نظر و نیاز. میں نے ایک مذہبی کتابوں کے بیچنے والے سے یہ خود پوچھا, کیا کچھ ایسی کتابیں بکتی ہیں جن میں ہو مقصد حیات علی؟ مجھ سے کہنے لگا, کتاب فروش صبح سے تا غروب بکتے ہیں, سکے تعویز خوب بکتے ہیں, اور نہج البلاغہ اے مولا کتنے برسوں سے ایک بھی نہ بکی. اس سے یہ بات یک بیک سن کر میں بھی چپ, وہ بھی چپ رہا, لیکن میں نے اس سے نظر جھکا کے کہا, تم کو 13 رجب مبارک ہو, اور میں اپنے گھر کو لوٹ آیا. تم کو 13 رجب مبارک ہو. 13 رجب کے جشن منانے والے, حضرت امیر نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ اتنا کچھ مظلوم کائنات نے برداشت کیا, کس لیے کیا؟ کربلا کس لیے برپا ہوئی؟ آج جس شہید کی ہم یاد منا رہے ہیں, ان کی ہم سے فضیلت اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنے مولا سے امامت کا رابطہ ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے. علماء فاضل یہاں پر موجود ہیں, آغا صاحب حجت الاسلام المسلمین آغا رئیسی میرے لیے استاد بھی ہیں, بزرگوار بھی ہیں, آغا صاحب میرے سینئرز ہیں. لفظ امام, تمام ائمہ, میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں کہ تمام ائمہ کو شہید کیوں کیا گیا, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ واحد جواب جو آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہوگا وہ یہ ہے کہ ائمہ نے اپنے آپ کو ہر دور میں امام بنا کر امام کی حیثیت سے متعارف کروایا. ہر زمانے کے سیاسی طاغوت, ہر زمانے کے سیاسی قوت کے مقابلے پر اپنے آپ کو امام کے طور پر متعارف کرانا, یہ وہ جرم ہے ائمہ کا کہ جس کی وجہ سے تمام ائمہ کو ایک کے بعد ایک ان کے تمام فضائل اور کمالات کے باوجود شہید کیا گیا. بس اس کا مطلب حضرت تمام ائمہ کی شہادت کی وجہ ان کی امامت ہے. یہ امامت معجزات دکھانے والی امامت نہیں ہے, یہ امامت حاجات کی برابری کرانے والی امامت نہیں ہے, یہ امامت صرف فضائل کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچانے والی امامت نہیں ہے. لفظ امام اور لفظ امت ایک ریشے سے ہیں, دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہے, امت اور امام. امام اس وقت امام ہوتا ہے جب اس کے پیچھے امت ہو. یہ امت امت اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ امام کو اپنا حاکم سمجھے. اور اس کے لیے امت بنے کس معنی میں؟ کہ جو امام ہے اس کی ہمارے اوپر حاکمیت ہے. امام کی مظلومیت، ائمہ کی مظلومیت، ہمارے زمانے کے امام کی مظلومیت کیا ہے؟ آپ اگر کسی سے پاکستان کی سب سے چھوٹی سیاسی پارٹی، چھوٹی جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے فالوورز کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے فالوورز کی تعداد بھی گنی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ، گرچہ ان کا کوئی بظاہر روشن سیاسی مستقبل نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں اور اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کو ایز اے لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں، وہ اس پارٹی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو نہیں دیکھتے. ان سے اگر وہ پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری پارٹی کا رہنما آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہی لیڈر پاکستان کی یا اس ملک کی نجات کا باعث بنے گا. اور وہ اس لیڈر کو لیڈر مانتے ہوئے اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پاکستان میں بعض سیاسی پارٹیوں کے فالوورز کی تعداد کا اندازہ پاکستان کی شیعہ آبادی کا شاید 1% بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی لیڈر کو، اپنی پارٹی کو، اس کے منشور کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے ورکنگ کرتے ہیں. جس امام کے آج اپنے آپ کو امت کہنے والوں کی تعداد کروڑوں میں موجود ہو اور اس کے باوجود اس امام کو کوئی اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اس لیے تیار نہیں ہے کہ میرے زمانے کا امام ظہور کر کے میرے اوپر حکومت کرے. تمام ائمہ کی جو مظلومیت رہی ہے، کسی بھی دور میں ائمہ سے محبت کرنے والے افراد کی تعداد کم نہیں رہی ہے، لیکن کیا چیز باعث بنی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 11ویں امام تک ائمہ تنہائی کا شکار رہے اور ہمارے زمانے کے امام کو 1200 سال کی غیبت کی تنہائی دیکھنا پڑی؟ اگر ہم کوئی چیز تلاش کرنا چاہیں تو واحد چیز یہ ہے کہ ہم نے نام کے اعتبار سے تو ائمہ کو امام کہا ہے، عملی طور پر نہ ہم نے امامت کے لفظ کو سمجھا ہے اور نہ عملی طور پر ہم نے ائمہ سے رابطہ امامت ایجاد کیا ہے. یہ ایجاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو اپنا حقیقی حاکم نہ سمجھیں اور اسلام کی حکومت کو اپنے اوپر لاگو کر کے. شہید مظفر، اگر آج ہم اس شہید کی یاد مولا کائنات کی یاد کے ساتھ منا رہے ہیں تو اس کی شاید ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس نظریے کو سمجھتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان میں اس امت کے کانسیپٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جو امام کے پیچھے کھڑی ہوئی اس امت کا کانسیپٹ ہے کہ جو امام کو صرف تعویذ، نظر و نیاز، اپنی حاجتوں اور فضائل اور معجزات سے آگے بڑھ کر صرف ان چیزوں میں تلاش نہیں کرتے بلکہ امام کو اپنے لیے حاکم سمجھتے ہیں اور حاکمیت ہے امام کے لیے کوشش کرتے ہیں. شہید مظفر کا تذکرہ ابو الائمہ کے ساتھ ہونا یہ خود اس شہید کی کاوشوں کا ایک ایسا ثمر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر دنیا میں اس کی کوششوں کو اس سے بہتر کوئی اور عنوان اس سے زیادہ بہتر عطا ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کی شہادت کو حضرت امیر کے دن کے ساتھ منایا جائے. میں اپنی گفتگو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے حق کا، ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ آج حضرت کی ولادت کے دن اگر ہمارا کوئی عمل تیری بارگاہ میں ایسا ہو کہ جس کو تو قبولیت کے درجے پر پہنچا کر اس کے بدلے ہمیں کوئی عیدی عطا کرنا چاہتا ہے تو بار الہ ہمارے لیے جو عیدی مقرر فرما وہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کی صورت میں عنایت فرما. ہم سب کو سیرہ امیر المومنین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ جہاں جہاں دنیا میں شیعان علی مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو بار الہ نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.